نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. اب یہاں سے بکریوں کا نصاب شروع ہو رہا ہے جو 40 ہے، 120 تک بالاتفاق یہی ہے کہ ایک کے اس کے بعد، یعنی 120 تک تو، 40 سے 120 تک تو ایک ہی بکری، اس کے بعد 121 سے لے کر 200 تک 200 بکریاں، دو بکریاں، اور جب 300 سے زائد ہو جائیں تو ہر 100 میں ایک بکری، یعنی 300 پر 100 زائد ہوں گی، پھر 400 ہو جائیں گی، تب تین بکریوں پر ایک اور زائد ہو جائے گی، لہذا تین بکریاں 201 سے شروع ہو کر 399 تک رہیں گی. یہ نہ سمجھا جائے کہ تین بکریاں صرف 300 تک ہیں، جیسا کہ ظاہر الفاظ سے شبہ ہوتا ہے. اور جب 300 پر پوری 100 زائد ہو گئیں، یعنی 400 ہو گئیں، تب ایک بکری بڑھے گی، اور ہر 100 میں بکری پھر بڑھتی چلی جائے گی، لہذا 400 میں چار بکریاں، 499 تک. اور جب ایک بڑھ کر پوری 500 ہو گئے تو پھر اس وقت پانچ بکریاں ہو جائیں گی. یہاں ایک اختلاف ہے، وہ یہ کہ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ ثَلَاثِمِئَةٍ، میں جمہور کے نزدیک تو 100 کی زیادتی مراد ہے، لہذا 399 تک تو تین ہی بکریاں رہیں گی، اور حسن بن صالح کے نزدیک مطلق زیادتی مراد ہے، لہذا ان کے نزدیک 301 میں چار بکریاں واجب ہو جائیں گی 399 تک، اور پھر آگے 400 میں پانچ بکریاں ہو جائیں گی. اب یہ فرماتے ہیں کہ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ حَرِمَةٌ ولا ذات عوار، تو اس کا مطلب یہ کہ کس قسم کی بکریاں لی نہیں جائیں گی، تو حرمہ بھی نہیں، یعنی بہت بالکل بوڑھی ہڈیاں جس کی گل رہی ہوں، اور نہ عیب دار ہو، عوار. اس سے کون سا عیب مراد ہے؟ وہ عیب جس کی وجہ سے بیع میں خیار رد حاصل ہو جاتا ہے، جو کہ عند التجار نقصان ثمن کا سبب ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ عیب مراد ہے جو جواز اضحیہ سے مانے ہوئے. اسی طرح ولا تئس کا جو لفظ آیا ہے، اور نہ لیا جائے بکریوں کی زکوٰۃ میں نر. زکوٰۃ البقر میں نر لے سکتے ہیں بالاتفاق، لیکن بکریوں میں منع ہے. یہ مصدق اور مصدق، اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے. مصدق تخفیف کے ساتھ صدقہ وصول کرنے کو کہتے ہیں، یعنی سعی کو، اور مصدق صوت کی بھی تشدید ہو، اس کا مطلب ہے صدقہ دینے والا، صدقہ کرنے والا، تصدق سے ہے، یعنی مالک. پہلی صورت میں استثناء کا تعلق تینوں سے ہوگا، لہذا سعی اگر کسی مصلحت سے بوڑھی بکری کو، جس میں کثرت لحم وغیرہ، جس میں فقرا کا فائدہ زیادہ ہو، یا عیبدار ہو، یا نر لینا چاہے تو لے سکتا ہے، تو سائی کا اختیار ہوگا. اور دوسری صورت میں استثناء کا تعلق صرف اخیر یعنی تیس سے ہوگا، یعنی مالک اگر خود تیس ہی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، سائی کو از خود لینے کا اختیار نہیں ہوگا. اور یہ اس لیے کہ بکریوں کے ریوڑ میں نر ایک دو ہی ہوتے ہیں، جو مالک کی ضرورت کی چیز ہے جفتی وغیرہ کے لیے، اس لیے اگر وہ خود دینا چاہے تو دے سکتا ہے. یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر پہلی صورت میں استثناء کا تعلق تینوں سے مان کر اخذ تیس کا اختیار سائی کو کیوں دیا؟ اس کا جواب بعض شعراء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ تیس میں ایک حیثیت دوسری بھی ہے، وہ یہ کہ اس کا لحم مادہ کے مقابلے میں نظیف اور لذیذ نہیں ہوتا غیر خصی ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہا گیا کہ اگر سائی ہی لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ ولا اجماع بین المفترقین ولا یفرق بین مجتمعین خشیت الصدقہ، تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہوا ہے، یہ خلطۂ جوار کے حوالے سے. اختلاف یہ ہے کہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک سوائم کی زکوٰۃ کا تعلق مویشی کے اختلاط کی صورت میں قطائے پر ہے، ملک پر نہیں، بلکہ ملک خلیطین و منزلہ ملک رجل واحد ہے، اور یہی مسلک امام مالک کا بھی ہے، مگر ان کے اور شافعیہ کے مسلک میں ایک فرق ہے جو آگے معلوم ہوگا. لہذا گلہ میں، کسی کے گلے میں جتنے مویشی ہوں گے ان کو دیکھا جائے گا، خواہ وہ ایک شخص کی ملک ہوں یا چند شخصوں کی. ملک خلیطین و منزلہ ملک رجل واحد کے ہے. الحاصل خلطۂ جوار مؤثر ہے. شافعی اور حنابلہ کے نزدیک تو نصاب اور مقدار واجب، مقدار واجب دونوں میں، اور امام مالک کے نزدیک صرف مقدار واجب میں، نصاب میں نہیں، بلکہ ان کے نزدیک ہر خلیط کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. اس کو مثال سے سمجھیے. نصاب میں مؤثر ہونے کی شکل ہے کہ ایک ریوڑ میں مثلا 40 بکریاں ہیں دو شخصوں کی، تو شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس میں ایک بکری واجب ہوگی، جیسا کہ اگر یہ یعنی اگر ایک ریوڑ میں مثلا 40 بکریاں ہیں اور دو شخصوں کی ملک ہے تو شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس میں ایک بکری واجب ہو جائے گی، جیسا کہ اگر یہ بکریاں صرف ایک شخص کی ہوتی تب بھی ان میں ایک ہی بکری واجب ہوتی، تو امام مالک کے نزدیک اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی کیونکہ ہر خلید صاحب نصاب نہیں ہے، اور اگر ایک خلید صاحب نصاب ہو اور دوسرا نہ ہو تو زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر واجب ہوگی، دوسرے پر نہ ہوگی. مثلا ایک گلے میں 60 بکریاں ہیں، 40 ایک شخص کی اور 20 ایک کی، تو اس صورت میں زکوٰۃ صرف 40 والے پر ہوگی، 20 والے پر نہیں ہوگی. اور مقدار واجب میں مؤثر ہونے کی مثال یہ ہے کہ ایک گلے میں مثلا دو شخصوں کی 80 بکریاں تھیں، ہر ایک کی 40 40، تو اس صورت میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک زکوٰۃ میں صرف ایک بکری واجب ہوگی، یعنی نصف نصف. اور حنفیہ کے نزدیک خلطۂ جوار مطلقاً معتبر نہیں، نصاب میں بھی نہیں اور مقدار واجب میں بھی نہیں، بلکہ ملک پر مدار ہے، جیسا کہ دوسرے اموال جیسے کہ سونا چاندی وغیرہ میں ہوتا ہے. اور ایسے ہی ان کے نزدیک خلطۂ شیوع بھی غیر معتبر ہے احناف کے نزدیک، اور طاؤس اور عطا ابن ربہ وغیرہ کے نزدیک خلطۂ جوار تو معتبر نہیں، خلطۂ شیوع معتبر ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دونوں معتبر ہیں. خلطۂ جوار میں جمہور کی دلیل، خلطۂ جوار کے مؤثر ہونے میں جمہور کا استدلال حدیث باب سے ہے، وہ اس طرح کہ اگر اجتماع اور افتراق کی حالت میں شرعاً فرق نہ ہوتا تو اس سے منع کرنے سے کیا فائدہ جب دونوں حالتوں کا حکم ایک ہی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ جانوروں کے اختلاط اور انفراد کا حکم مختلف ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ دوسری احادیث سے زکوٰۃ کے لیے ملک نصاب کا شرط ہونا ثابت ہے، اور یہاں اس حدیث میں جمع و تفریق ملک ہی کے اعتبار سے ہے کہ سائی دو شخصوں کی ملکیت کو ایک شخص کی قرار نہ دے، اور ایسے ہی ایک شخص کی ملک کو دو شخصوں کے قرار نہ دے. اس کے بعد سمجھیے کہ یہ جمع متفرق اور تفریق مجتمع جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، اس کا تعلق مالک اور سائی دونوں سے ہو سکتا ہے، اس طرح کہ خشیت الصدقہ کا تعلق بھی دونوں سے ہے، مالک کا خشیہ یا وجوب زکوٰۃ ہوگا یا زیادتی زکوٰۃ، سائی کا خطرہ اس کے مناسب ہوگا یعنی عدم وجوب زکوٰۃ یا قلت زکوٰۃ. یعنی یہ جمع و تفریق کی گڑبڑ یا اس نیت سے ہوگی کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، یا اس نیت سے ہوگی کہ کم واجب ہو، اور سائی کی طرف سے یہ گڑبڑ اس لیے ہوگی کہ تاکہ زکوٰۃ واجب ہو جائے اور زائد واجب ہو. لہٰذا یہاں چار مثالوں کی ضرورت ہے، دو مثالیں جمع و تفریق من المالک کی اور جو دو مثالیں جمع و تفریق من السائی کی. پہلی مثال کیا ہے؟ جمع المفترق من المالک. 40 40 بکریاں واجب ایک جگہ تھیں، 40 اور 40 بکریاں کسی جگہ ہیں، دو الگ جگہوں میں بلکہ، جیسے کہ جمہور کا مسلک ہے، یا دو شخصوں کی ملک تھی جیسے کہ حنفیہ کی رائے ہے، لہٰذا ان میں دو دو بکریاں واجب ہوں گی، لیکن سائی کی آمد پر مالک نے ان کو مجتمع کر دکھایا، ایسے کہ ہم دونوں ملکیت ایک کی ہے، ایسے شو کیا یا یہ ظاہر کیا کہ جہاں چرنے جاتے ہیں وہ ایک ہی جگہ ہے، تاکہ ان میں صرف ایک ہی بکری واجب ہوگی، کیونکہ 80 ہو جائیں گی تو ایک بکری واجب ہوگی، 40 پہ ایک ہوتی ہے، 100 تک ایک ہی رہتی ہے. تو یہ تو آپ نے مالک کی طرف سے یہ زیادتی کی گئی کہ جوڑ ملا لیا آپس میں. تفریق کی مثال کیا ہے؟ 40 بکریاں مجتمع تھیں، سائی کے آنے پر ان کو دو جگہ 20 20 کر کے متفرق کر دیا تاکہ کسی پر کوئی زکوٰۃ واجب نہ ہو. اس کے برعکس جمع المفترق من السائی یہ ہے کہ 20 20 بکریاں متفرق تھیں جن میں کچھ زکوٰۃ واجب نہ تھی، لیکن سائی نے آ کر ان کو مجتمع کرا دیا، نہیں تم دونوں کی ایک ہی ہے، اس پر ایک بکری ہو جائے گی واجب. اور تفریق المجتمع من السائی، 80 بکریاں مجتمع تھیں جن میں حسب قاعدہ ایک بکری واجب ہوتی تھی، لیکن سائی نے آ کے ان کو 40 40 کر کے دو ریوڑ قرار دیے تاکہ بجائے ایک کے دو بکریاں مل جائیں. ان سب گڑبڑوں اور دھوکہ دینے سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ وما کان من خلیطین فانہما یتراجعان بینہما بالسویہ. یہ کتاب الصدقہ والی حدیث کا ایک جز ہے جو حضرت امام بخاری نے بھی اس پر ایک ترجمۃ الباب قائم کیا ہے. خلیطتین سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے. جمہور اس سے وہ دو شخص مراد لیتے ہیں جن کی جانور میں خلطۂ جوار ہو، یعنی ہر ایک کے جانور دوسرے سے ممتاز ہوں، ہر ایک اپنے اپنے جانور کو پہچانتا ہو، بس صرف رائی اور مرعا وغیرہ اوصاف میں اتحاد ہو. غرض یہ کہ جمہور کے نزدیک اس حدیث میں خلطۂ جوار مذکور ہے، اسی وجہ سے وہ اس کا اعتبار کرتے ہیں اور مؤثر مانتے ہیں. اور دلیل میں اسی حدیث کو اور اس سے جو پہلے گزرا ہے کہ لا یجمع بین متفرق ولا یجمع ولا یفرق بین مجتمع پیش کرتے ہیں، اور حنفیہ فرماتے ہیں کہ خلطۂ جوار کوئی معتبر شے نہیں اور نہ حدیث میں وہ مراد ہے، بلکہ خلیطہ کہتے ہیں لغت میں شریک کو، وہی یہاں مراد ہے. اور شریکین کی جو ملک ہوتی ہے وہ غیر ممیز ہوتی ہے، جیسا کہ خلطہ شیو میں ہوتا ہے. گویا یہاں خلطہ شیو مراد ہے، مگر نبعی معنی کہ وہ ایجاب زکوٰۃ یا تقلیل و تقصیر زکوٰۃ میں مؤثر ہے، اس لحاظ سے تو ہمارے یہاں دونوں ہی غیر معتبر ہیں. بلکہ اس میں ایک حسابی امر کا بیان ہے، وہ یہ کہ مال مشترک کی زکوٰۃ حسب حصص واجب ہوا کرتی ہے، لہٰذا سائی جب مال مشترک کی مشترک طور سے زکوٰۃ لے کر چلا جائے تو پھر بعد میں وہ شریکین اگر ان کے حصص متفاوت تھے تو آپس میں اپنا حساب لے دے کر صاف کر لیں، اور اگر شرکت برابر کی ہو تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ بھی برابر واجب ہوگی، تو پھر کسی تراجو کی حاجت نہیں. مثلاً 120 بکریاں دو شخصوں کے درمیان مشترک تھیں، ایک کی دو ثلث یعنی 80 تھیں اور ایک شریک کی ایک ثلث یعنی 40 تھیں. اب زکوٰۃ تو دونوں کی برابر ہے، ہر ایک کے ذمے ایک ایک بکری ہے، لیکن بکریاں تو ایک دوسرے سے ممتاز نہیں بلکہ ہر بکری میں شرکت ہے. تو اس صورت میں سائی زکوٰۃ میں دو بکریاں لے جائے گا، لیکن ان دو بکریوں میں سے صاحب الثلثین کے تو چار ثلث چلے گئے، یعنی ایک بکری پوری گئی اور دوسری بکری کا ایک ثلث، اور صاحب الثلث کے صرف دو ثلث گئے. اب صاحب الثلثین کو چاہیے کہ صاحب الثلث سے ایک ثلث بکری کی قیمت وصول کرے تاکہ دونوں کے حصے میں زکوٰۃ کی ایک ایک بکری آ جائے. یہ تشریح اور مثال تو حنفیہ کے مسلک کے پیش نظر ہے، اور جمہور اس کی تشریح و تمثیل اس طرح کرتے ہیں کہ ایک گلے میں 40 بکریاں ہیں دو شخصوں کی، ہر ایک کی 20 20، ان میں سے صرف ایک بکری زکوٰۃ کی ہے، نصف ایک کے حصے کی ہے نصف دوسرے کے حصے کی. اب سائی جس شخص کی بکریوں میں سے بھی لے گیا، اس کو چاہیے کہ نصف بکری کی قیمت دوسرے شریک سے وصول کر لے. یہ ہے وہ تراجع بالسویہ جو حدیث میں مذکور ہے. ایک اور مثال لیجیے، وہ یہ کہ ایک ریوڑ میں 150 بکریاں تھیں، سو ایک کی 100 ایک کی اور 50 دوسرے کی، جس میں دو بکریاں واجب تھیں اسلاسن، یعنی ہر بکری میں ایک ثلث صاحب الخمسین کا اور دو ثلث صاحب المئہ کا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب المئہ کے ذمے ایک بکری اور ثلث بکری، اور صاحب الخمسین کے ذمے ایک بکری کے دو ثلث ہیں. اب سائی اگر دو بکریاں صاحب المئہ کی بکریوں میں سے لے گیا، تو یہ صاحب المئہ دوسرے شریک سے ہر ایک بکری کی ثلث قیمت لے لے، اور اگر سائی دو بکریاں صاحب الخمسین کی بکریوں میں سے لے گیا، تو یہ صاحب الخمسین دوسرے شخص سے ہر بکری کے دو ثلث کی قیمت لے لے. فائدہ یہ کہ خلطہ جوار جس کے جمہور علماء قائل ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ یہ کن کن اشیاء میں معتبر ہے. حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک صرف مویشی کی زکوٰۃ میں، اور شافعیہ کے نزدیک مویشی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ زروع و ثمار اور نقدین ان سب میں معتبر ہے. پھر ایک حدیث کا لفظ آیا، وہ پھر رقت ربع عشر، رقہ کسر را کے ساتھ تخفیف قاف کے ساتھ، رقہ الفقۃ الخاصہ، خواہ مضروب ہو یعنی سکہ یا غیر مضروب. دراصل ورق تھا، واو کو حذف کر کے اس کے عوض آخر میں تا لیا، جس سے یہ وعد کی طرح وعدہ عیدتن جیسے بن جاتا ہے، وہ ہے وعدن وعیدتن.